بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم ایک کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے نورانی تاثیر رکھی ہے ایمانی تاثیر رکھی ہے ایقانی تاثیر رکھی ہے احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں سنور جائیں پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفس کی علائشوں سے پاک بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے اللہ کی اطاعت و شوق اور ربر سے ابھارنے والے بنیں گے اللہ کی ہر نافرمانی سمیت روکنے والے بنیں گے دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور یہی تصوف سے صفائی مقصود ہے اور یہی اللہ والوں کا مقصود رہا یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے اس لیے ان میں تاثیر ہے لیکن انہیں دلوں میں اترے گی جو دل سے اس کے طالب ہوں گے یہ ایک مجلس آج شروع ہو رہی ہے 54 مجلس ہے جو جمعے کی صبح 20 رمضان 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی کچھ تقریر کے بعد فرمایا یہ بات بہت دفعہ عرض کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں ایک انتظام فرمایا کہ اپنے بندوں کے فیوزات کو برکات کو قائم رکھنے کے لیے ان کے متعلقین متقدین میں اللہ نے یہ شوق اور رغبت پیدا فرمائی اور انہوں نے ارشادات محفوظ کر لیے تو اس لیے آج ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ہر زمانے کے اندر یہ اس معمول جاری ہے رہا اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پر جو ہے بے شمار جگہوں پر اس کے ترجمے ہوئے اصل واز تو عربی میں ہے جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا عاشق لائی مرچ رحمۃ اللہ فرمایا جس سے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک امانت ہے کہ اگر پورا بیان محفوظ نہیں ہو سکا تو انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا ہے جیسے کچھ تقریر کے بعد فرمایا اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ بیان پہلے شروع ہوا یا آپ موجود نہیں تھے یہ لکھنے والے یا کوئی اور وجہ ہوگی تو اس لیے ہمارے کچھ تقریر کے بعد فرمایا صاحب زادہ بس 2 قدم اٹھائے اور پہنچا یہ یا غلام کر کے خطاب ہے عربی میں بارہ عرض کیا جاتا ہے کہ اپنے مرید کے ساتھ خطاب ہے مرید وہ جس نے سچا پکا ارادہ کیا ہے اپنے دل کی اصلاح کا اللہ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں اس کو بڑے لاڈ سے فرما رہے ہیں صاحبزادہ بس 2 قدم اٹھائے اور پہنچا بس 2 قدم اٹھائے پہنچا ایک قدم دنیا سے اور دوسرا قدم آخرت سے ایک اپنے نفس سے اور دوسرا قدم مخلوق سے ایک ظاہر کو چھوڑ کر ہاں ظاہر کو چھوڑ کر باطن تک پہنچے اول ابتدا ہوگی تب انتہا ہوگی تو استقلال کے ساتھ شروع کر اور پورا کرنا حق تعالیٰ کے ذمے ہے ابتدا تیری طرف سے ہوگی اور انتہا حق تعالیٰ کی طرف سے مضامین کچھ تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اس احساس کو بیدار فرما دے بات ہماری سمجھ میں بھی آ جائے تو یہ اشارے کیے جا رہے ہیں اندر باتیں چھپی ہوئی ہیں حقائق اس کے جائے 2 قدم اٹھائے اور پہنچا، دو قدم اٹھائے اور پہنچا، ایک قدم دنیا سے، دوسرا قدم آخرت سے. اب یہ جملہ مختصر سا ہے لیکن اس کے اندر کتنا بڑا مضمون چھپا ہوا ہے. اللہ کرے ہماری بات بھی سمجھ میں آ جائے. بظاہر عجیب لگتا ہے، دنیا سے قدم اٹھانا تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جہاں فرمارے دوسرا قدم آخرت سے، یہ بات ذرا سمجھ میں آنی مشکل ہے. لیکن یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ہماری سمجھ میں اس لیے تو یہ نہیں آئے گا، کیوں کہ ہم دنیا ہی سے قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی جو رغبت ہے وہ اتنی راسخ ہوئی ہوئی ہے، ہم اسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی دنیا کی یہ فانی لذتیں جو ہیں ہمارے جو ہے، انہیں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، یہی ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہے. تو یہاں ایک بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا سے مقصود کیا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیر قماش و نقرا و فرزند زن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا. یہ کپڑوں کا، سونے چاندی کا، زیورات کا، لباس کا نام نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ دل اگر اللہ سے غافل ہے اور اللہ سے غافل ہو کر شریعت مطہرہ کی حدود کو توڑ کر اپنے نفس کی لذات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے تو یہی دنیا ہے. اگر جو اللہ نے جائز خواہشات ہر انسان کے اندر رکھی ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر حلال حرام کی تمیز کر کے، جائز ناجائز کی تمیز کر کے، ناجائز کو چھوڑ کر جائز طریقوں سے حاصل کر رہا ہے، یہ دنیا نہیں ہے. بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا اپنے نفس کے حقوق ادا کر رہا ہے، اپنے آس پاس کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو یہ تو قدم دنیا سے اٹھانا کیا ہے؟ یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ جو ناجائز کی طرف ہمیں ابھارا جا رہا ہے، ہمارے نفس کو رغبت ہے کہ ہمیں یہ لذتیں ملنی چاہیے، حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں. لوگوں کو دیکھ کر، کفار کو دیکھ کر، مشرکین کو دیکھ کر، ملحدین کو دیکھ کر، دنیا داروں کو دیکھ کر، تو یہ قدم اٹھانا کیا ہے کہ ان سے قدم اٹھ جائے اور یہ دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ ہم نے تو اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اس کی منشا کو پہچان کے دل گزارنی ہے. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں جائز طریقوں سے پورا کریں، منع نہیں. اس لیے اللہ والوں کو دیکھا گیا، چند ایک ہوں گے جو کسی غلبہ حال کے اندر دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، یہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے. عمومی طور پر آپ کو اللہ والے وہ نظر آئیں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے شادیاں بھی کی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی کیے ہیں، سارے ماں، لیکن کیا کیا ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ صلاحیت حاصل کر رہی ہے کہ ناجائز کو چھوڑا، غلط کو چھوڑا، جائز کو پورا کیا ہے. تو یہ تو دنیا سے قدم اٹھانا کیا ہے؟ مطلب نصیحت کر رہے ہیں اپنے مریض کو کہ بس دو قدم اٹھائے اور پہنچا. اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مقرر بننے کے لیے، دو قدم اٹھانے ہیں. ایک قدم اٹھانا ہے دنیا سے، یعنی دنیا کی ناجائز خواہشات سے قدم اٹھا لے، یہ جو رغبت ہے غلط کی اس سے قدم اٹھا لے. تو ایک قدم تو دنیا سے اٹھائے اور دوسرا قدم آخرت سے، یہ ذرا اور اونچے درجے کی بات ہے. عجیب لگے گی بات، دنیا کی تو سمجھ میں آ جائے گی، اب آخرت سے قدم اٹھ جائے، یہ ذرا اونچے درجے کی بات ہے. یہ اس لیے سمجھ میں ہماری عقل سے بالا ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں کے اندر ہی منہمک ہیں، اسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اسی کو جانتے ہیں، آخرت کی لذات سے ناواقف ہیں، نہ آشنا ہیں۔ لیکن یہ اللہ والے جس مقام پر حضرت ہیں، یا جن اللہ والوں نے اپنے دل کو علائشوں سے پاک کر لیا، نفس کی علائشوں سے پاک کر لیا، مہر کی گندی علائشوں سے پاک کر لیا، تو اللہ نے ان کو اس دنیا کی جو صحیح لذات ہیں یہ بھی چکھائی، خوب چکھا انہوں نے، حاصل کیا اللہ کی طرف سے انعامات ان پر جو دنیاوی ہوئے یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کے دل کی اس شفافت کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے، آخرت کی کچھ جھلکیاں بھی ان کو دکھا دی، آخرت کی کچھ جھلکیاں بعضوں کو، یہ خرق عادت کے طور پر ہے، عام نہیں ہے، عام اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن بعضوں کو اللہ دکھاتے ہیں۔ اب جو وہ جھلکیاں سامنے آتی ہیں، ان کی لذات جو ہے دنیا کی بڑی چبڑی لذات بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہ جو لذت ہے ہم نے چونکہ ابھی حقیقی لذت کو چکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ چکھ کے دنیا کی صحیح لذات حلال طیب کو چکھنے کے بعد، پھر آخرت کی جھلکیوں کو چکھنے کے بعد، پھر ان کے دل کے اندر مزید جب ترقی ہوتی ہے، وہ ترقی یہ ہوتی ہے کہ جس اللہ نے اس دنیا کی لذیذ چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور جس اللہ نے آخرت کی لذیذ ترین چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ خود کتنا لذیذ ہوگا۔ یہ ایک دھیان جو ہے، یہ ایک خیال جو ہے، یہ جو ایک خاص دل کے اندر بات جب پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جیسے جمعے کے دن بھی ہم پڑھ رہے تھے، شیخ تعالیٰ سکندری رحمۃ اللہ علیہ مختلف انداز میں سماج سمجھاتے ہیں کہ ان کو پھر ایسا انعامات ہوتا ہے جب دل پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف دھیان جب لگ جاتا ہے تو ہر چیز کے اندر اس کی قدرت جھلکتی ہے، اس کی عظمت جھلکتی ہے، اس کی تجلیات نظر آتی ہیں، وہ اس میں اتنا منہمک ہوتے ہیں کہ پھر اور دنیا کسی طرح ان کا التفات نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ دنیا التفات، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر انعامات اتنا بڑھتا ہے کہ آخرت کی لذات کو یعنی حاصل تو کرتے ہیں، لیکن التفات ان کے خالق کی طرف ہوتا ہے، یہ اور اونچے درجے کا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بس دو قدم اٹھائے، ایک کیا دنیا سے ہے اور ایک کیا آخرت سے، تو پھر کیا ہے پہنچا، کہاں پہنچا اللہ، یعنی اس کے قریب ہو جائے گا۔ یہ ذوقی چیز ہے، یہ الفاظ سے سمجھ میں آنی مشکل ہے، ایک اشارہ تو ہو جائے گا لیکن حقیقی لذت کو سمجھنا جو ہے الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ یہ چکھنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ صاحبزادہ دو قدم اٹھا، ایک دنیا سے اٹھا، دوسرا آخرت بھی اٹھا، کہاں پہنچا اللہ۔ وہ جو لذت ہے وہ ذوقی چیز ہے، ایک اپنے نفس سے اٹھا، دوسرا قدم مخلوق سے، یہ تسلسل سے بتا رہے ہیں۔ یہ نفس جو ہمارا ہمارے اوپر حاوی ہو کے ہر وقت اپنا غلام بنا کے رکھتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورے کرنے میں لگے رہتے ہیں، ایک اس سے قدم اٹھا اور دوسرا مخلوق سے، یعنی مخلوق سے دل کا بھروسہ ختم ہو جائے، توقعات ختم ہو جائیں، مخلوق کا خوف دل سے نکل جائے، مخلوق کا تاثر دل سے نکل جائے، تو ایک قدم نفس سے، دوسرا مخلوق سے، تو کہاں پہنچا اللہ، یعنی اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور پھر زہر کو چھوڑ، جو زہر میں نظر آ رہا ہے، جس نے ہمیں فریفتہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ تو پھر کہاں پہنچے گا باطن تک۔ اول ابتدا ہوگی تب انتہا ہوگی، ابتدا ہوگی تو انتہا ہوگی، آغاز کریں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی۔ یہ انتہا تک پہنچنے کے بعد اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں، اول ابتدا ہوگی تب انتہا ہوگی، تو استقلال سے شروع تو کر، پورا کرنا تعالیٰ کے ذمہ ہے، آغاز تو کر، ہمت تو کر، ابتدا تو کر، ہے، انفاق اس کے ذمہ ہے، پھر پورا کرنا حق تعالیٰ کے، ابتدا تیری طرف سے ہوگی اور انفاق حق تعالیٰ کی طرف سے. آگے ایک مثال سے بتا رہے ہیں، رسی اور جھیلی لے اور مزدوری کے دروازے میں بیٹھ جا تاکہ جب تیری مانگ ہو تو کام لینے والے کے قریب ہو جائے. اللہ والے ہر زمانے کی اعتبار سے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں مزدور کے لیے وہ جھلی اور یہ سارا رسی جو ہے، تو یہاں آج کے زمانے میں یوں سمجھ لے کہ جیسے مزدور کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ بٹے چونک پر کچھ اڈے ہیں نا مزدوروں کے بھی، لینے والے آ کے وہاں دے جاتے ہیں. تو مراد یہی ہے کہ تو جھلی اور رسی لے کے بیٹھ تو صحیح، پھر جب تیری مانگ ہوگی تو کام لینے والے قریب ہو جائے گا. اور کاہل بن کر اپنے بچھونے پر، اپنے لحاف میں اور تالوں کے اندر مت بیٹھ، کہ ہاتھ اور پاؤں ہلائے بغیر مزدوری اور کام پر لگ جانے کا خواہش مند ہو. کیوں؟ کہ بے کیے کام نہیں بنتا. آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کرتے نہیں ہیں، قدم اٹھاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا قرب مل جائے. یا اللہ والوں کے واقعات سن کے، ان کے حالات سن کے، ان کے کیفیات سن کر دل کے اندر طلب ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ کیفیت نصیب ہو جائے، ہم بھی ان چیزوں کو حاصل کر لیں. ہیں لیکن اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. یعنی کاہل بن کر اپنے بچھونے پر، اپنے لحاف میں، جیسے اب سردی ہے آج کل بستر سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا، بس اسی میں پڑا ہوا ہے، تالوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے مل جائیں اونچے مقامات، مل جائیں یہ درجات، مل جائیں یہ ساری چیزیں مل جائیں. یہ نہیں ہوگا، کام تو کرنا پڑے گا. کام پر لگ جانے کا خواہش مند ہو. کیوں؟ کہ بے کیے کام نہیں بنتا. یعنی یہ اپنے تجربات و مشاہدات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو نوازا ہے تو محنت کرنے پر ہی نوازا ہے. ہاں، اس لیے اس کے لیے کام کیے بغیر کام نہیں بنتا. اپنے قلب کو ذکر اللہ کے قریب لا اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دے اس کو یاد لا. شکستہ قبروں میں غور کر. اب یہ ایک طریقہ، ایک طرز بتا رہے ہیں دل کو بیدار کرنے کے لیے، اندر جس اب دل کے اندر ایک تحریک پیدا کرنے کے لیے جو ہے کیا فرما رہے ہیں، اپنے قلب کو ذکر اللہ کے قریب لا. ہمت کر، کوشش کر، اس کو یاد تو کر، اس کا نام تو لے. اور مرنے کے بعد جی اس سے کہتے اس کو یاد لا، کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد، یعنی کہ بات ختم ہو جائے گی، پھر زندہ بھی کیا جائے گا. شکستہ قبروں میں غور کر کہ کیسے کیسے مالدار اور حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. اس لیے کہ نا قبرستان جایا کرو، موت کو یاد کیا کرو. تو یہ غور کر کہ حق تعالی ساری مخلوق کو کس طرح جمع فرمائے گا اور اپنے سامنے باز پرس کے لیے کھڑا کرے گا. قیامت کا دن یاد کر لو، یوم تبل السرائر، سب کے بھید کھل جائیں گے. ایک ایسا دن یقیناً آنے والا ہے کہ جو اب کچھ ہمارے اندر میں چھپا ہوا ہے اور ہم مطمئن ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس دن سب کھل کے سامنے آ جائیں گے. یہ فرمارے یاد کرا، اپنے نفس کو یاد کرا، اپنے دل میں اس کو سوچ، شکستہ قبروں پہ غور کر. ہیں غور کر کہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کس طرح جمع فرمائے گا اور اپنے سامنے باز پرس کے لیے کھڑا کرے گا سب. جب تو ہر وقت اس تفکر کو قائم رکھے گا تو تیرے قلب کی سکتی جاتی رہے گی. یہ دل جو پتھر بنا ہوا ہے، کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. ہیں اس کی سختی کو توڑنے کے لیے اس تفکر کو قائم رکھے گا تو تیرے قلب کی سختی جاتی رہے گی، اس کی قدورت مبدل با صفائی ہو جائے گی. پھر دل کے اندر کی میل جو ہے یہ جھڑ جائے گی اور صفائی ہو جائے گی. جب تعمیر گہری و مضبوط بنیاد پر ہوا کرتی ہے تو پائیدار و مستحکم ہوتی ہے، اور جب بنیادی نہ ہو ऊपरी चनाई जल गिर जाती है। ये उस मजमे से खिताब फरमा रहे हैं आज से 1000 साल पहले जो आपके सामने बैठा हुआ है, वो आया इसलिए दिल की इसलाह की तलब को लेकर उसको समझाया जा रहा है। क्या फरमा रहे हैं, जब बुनियाद ही ना हो तो ऊपरी चनाई जल्द गिर जाती है। तामीर तो गहरी मजबूत बुनियाद पर हुआ करती है तो पायदार होती मुस्तहकम होती है। जब तू हुक्मे जाहरी यानी शरीयत को गोया बुनियाद है मजबूत करके अपने हाल और सलूक की तामीर करेगा तो मखलूक में कोई भी उसके मुनहदिम करने पर कादर ना होगा। ये हजरत हर अपने वाज के अंदर इस शरीयत का जिक्र जरूर कर, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जो बात कहते हैं शरीयत और है तरीकत और है, तरीकत शरीयत के बगैर नहीं है। अल्लाह तक पहुंचने का, उसकी रजा को हासिल करने का, उसकी खुशनुदी को हासिल करने का यानी उसके करीब होने का तरीका कोई शरीयत से हटकर नहीं है। तो यहां बुनियाद किसको फरमा रहे हैं, शरीयत। जब तो हुक्म ज़ाहर यानी शरीयत को जो गया बुनियाद है मजबूत करके अपने हाल और सलूक की तामीर करेगा तो मखलूक में कोई भी इसको मुनहदिम करने पर कादिर नहीं होगा। जब इस पर तामीर ना करेगा और खिलाफ शरा रहकर साहिब हाल बनना चाहेगा तो ना तेरे लिए कोई हाल साबित होगा और ना किसी मुकाम तक पहुंच सकेगा। यानी शरीयत के खिलाफ चलकर कभी भी ये बातें हासिल नहीं हो सकती हैं। ये जो कैफियत हैं ये अल्लाह वालों के सुनता है या देखता है, ये सामने सामने आती हैं तो ये शरीयत पर जमने के बाद ही इनको हासिल हुई हैं और तेरे लिए भी कोई हाल साबित नहीं होगा, ना किसी मुकाम तक पहुंच सकेगा। और सिद्दीकीन के खुलूब तुझसे हमेशा नाराज और इस बात के आरजू में रहेंगे कि तुझको देखे भी नहीं। सिद्दीकीन कौन है, जिन्होंने अल्लाह की अतात पर अमल करके सच करके दिखा दिया, हर अतात को करने वाले बने, हर नाफरमानी को छोड़ने वाले बने हैं। उनके कुलूब है, ये भी जौक की चीज है कि उनके दिलों के अंदर ऐसी सलाहियत आ जाती है कि वो फिर ऐसे गलत लोगों की तरफ उनसे हमेशा नाराज रहते हैं, बल्कि इस बात के आरजू में रहेंगे कि तुझको देखे भी नहीं। ये अल्लाह वाले जो हैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं इस उम्मीद पर कि चलो करीब आकर ये कुछ अपने हाल को बदलने की कोशिश करेंगे, वरना उनका दिल चाहता है इनकी गंदगियों और गलतों की वजह से कि हम इसको देखे भी नहीं। तुझ पर अफसोस है बेवकूफ, दीन क्या कोई खेल है, यह मक्कारी का नाम है? नहीं नहीं, ऐ मक्कार तेरी इस झुकी हुई गर्दन को इज्जत नसीब नहीं होगी। देखिए बातें 1000 साल पहले हैं, कुछ लोग सर झुका के बैठ जाते हैं ना और जाहिर कर रहे हैं कि मैं मुराकबा कर रहा हूं, अल्लाह का नाम ले रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं, लेकिन अंदर में इसकी तलब भी नहीं है, इसकी रगबत भी नहीं है। दुनिया की लज्जतों में मुनामिक है, गंदी आदतों में पक्का पक्का फंसा हुआ है, छोड़ने का इरादा भी नहीं कर रहा है, शरीयत के खिलाफ चल रहा है, खलवत के अंदर पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये सारी चीजें जो है ये उसको फरमा रहे हैं बेवकूफ, क्योंकि अल्लाह ने उनको सलाहियत दी थी। अल्लाह के बाद बंदों को अल्लाह ये सलाहियत देते हैं, वो दिलों के जासूस होते हैं। मजमा आपके पास आया हुआ है, हजारों का मजमा होता था और हर किस्म के लोग होते थे, ये उनकी तबीयत फरमाते थे, तो अल्लाह ने उनको सलाहियत दी थी इसलिए उसको देख के फरमा रहे हैं क्या बेवकूफ, दीन का कोई खेल है या मक्कारी का नाम है? नहीं नहीं, ना ए मक्कार, ये निशानदही नहीं कर रहे किसी उंगली से, वो समझ जाता जो बंदे बैठे हैं ना उसके, ए मक्कार तेरी झुकी गर्दनों की इज्जत नसीब नहीं होगी। तू बैठा भी मजाक कर रहा है गर्दन झुका के, मक्कार دین کو کھیل ہے مکاری کا نام ہے؟ نہیں نہیں، نہ اے مکار، نہ اے مکار تیری جھکی گردنوں کو عزت نصیب ہوگی، تو نے اپنے اندر قابلیت آئے بغیر اپنے آپ کو مخلوق پر بات کرنے کا اہل سمجھ لیا. یہ اس واعظ کہنے والے سے مخاطب ہیں کہ جس نے اپنی تربیت تو کی نہیں، دل کو تو بنانے کی محنت کی نہیں ہے، اس کو فرما رہے ہیں کہ قابلیت آئے بغیر تو نے اپنے آپ کو مخلوق پر بات کرنے کا اہل سمجھ لیا. حالانکہ یہ قابلیت تو صلحاء میں بھی بعضی بعض لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، نیک بندوں کو بھی جو واقعی صالح ہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بعضی اللہ والے گمنامی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں باطنی اعتبار سے بھی ہے، لیکن ان کو قوت ارشاد نہیں دی جاتی. ہر زمانے میں رہے ہیں، تو یہاں فرما رہے ہیں کہ تو بنا ہی کچھ نہیں ہے، تیرے اندر تو ہے مکاری سے تو ظاہر کر رہا ہے، ارواز کرنے بیٹھ گیا ہے، دوسروں نصیحت کرنے بیٹھ گیا ہے، حالانکہ تیرے اندر قابلیت تو ہے نہیں، تو نے اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھ لیا، خود ہی فیصلہ کر لیا ہے. کسی تیرے استاد نے، تیرے تربیت کرنے والے نے تجھ کو اس کے لیے کہا نہیں ہے، اور تو نے خود شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہ قابلیت تو صلحاء میں بھی بعض بعض کو نصیب ہوتی ہے. کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں، خاموشی میں گزار جاتے ہیں، نہیں بولتے. اللہ ان کی زبان کے بغیر ہی ان کے دلوں کے اندر سے اللہ پاک جو ہے تربیت کا بعض کا انتظار فرماتے ہیں، لیکن یہ بعض کی قابلیت تو بعض بعض کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ جملہ صلحاء کی شان گونگا بنا رہنا اور اشارے سے کام چلانا ہے، نہ کہ بولنا. جملہ صلحاء کی شان کیا ہے؟ گونگا بنا رہنا اور اشارے سے کام چلانا، نہ کہ بولنا. ان میں شاذ و نادری کو بولنے اور واعظ بننے کا حکم کیا جاتا ہے، شاذ و نادری کو بولنے اور واعظ بننے کا حکم کیا جاتا ہے، پس وہ گرانی خاطر کے ساتھ خلق و واعظ کرنے لگتے ہیں. اب پھر قوسین کے اندر کچھ تقریر کے بعد یوں فرمایا، اب یہاں بھی بیچ میں کچھ یا مصلحت سے بات کچھ ایسی عقول سے بالا ہوگی جو بیان کرنے عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں، یا کو وجہ ہوئی، اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ بتا دیا ہے. کچھ تقریر کے بعد فرمایا کہ اس وقت خبر مشاہدہ بن جائے گی. اس کے نیچے حاشیے میں فرماتے ہیں، لکھنے والا کیسے زور قلم کیوں نہ ہو، مگر تقریر کرنے والے کی روانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چلو، وہی جو میں نے عرض کیا نا، یہ مولانا عاشق علی میرشی رحمۃ اللہ اس کے عاشق فرما رہے ہیں کہ لکھنے والا آج کا زمانہ نہیں ہے کہ دیکھو یہ لکھ کے بیٹھ گئے، ساتھ ریکارڈنگ شروع ہو گئی، اس کو تو لکھنا ہوتا تھا نا، سننا اور لکھنا. تو فرماتے ہیں کہ لکھنے والا کتنا ہی زور قلم کیوں نہ ہو، مگر تقریر کرنے والے کی روانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بعض کا ایسی مضامین کی آمد ہوتی ہے، اتنی تیزی سے بات فرماتے ہوں گے نا کہ اس کے لیے محفوظ رکھنا مشکل ہے. بس حضرت عفیف الدین کو مجلس میں واعظ کے لکھتے وقت جب ایسا موقع پیش آتا کہ حضرت محبوب سبحانی کی تقریر آگے بڑھ گئی اور کچھ اب عبارت نقل کرنے چھوٹ گئی، تو آپ اس کو چھوڑ کر اسی جگہ ضبط کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مشکل ہو گیا نا. ایسے موقع پر بعد کا کلام فقط ڈال دیتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے کہ پہلے مضمون میں اس موضوع میں ربط نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عبارت واعظ لکھنے سے رہ گئی. بس ایسا ہی یہاں ہوا کہ شیخ کے سلسلہ تقریر میں کچھ مضمون ادا ہوا، جس کا خلاصہ غالباً جی ہوگا کہ بس اگر تو وائز بننا چاہتا ہے تو اول اپنے علم پر عمل کر اور مخلص بن، اس کے بعد اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، جب تو ایسا کرے گا تو. یہ حضرت کا قیاس ہے مولانا سمیت شاہ رحمۃ اللہ کا. تو یہاں فرمایا نا کچھ تقریر کے فرمایا، اس وقت خبر مشاہدہ بن جائے گی. یہ جو بیچ میں جو غائب ہوا کیا فرما رہے ہیں اس کو، بس اگر تو وائز بننا چاہتا ہے تو اول اپنے علم پر عمل کر اور مخلص بن، اس کے بعد اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، جب تو ایسا کرے گا تو خبر کیا ہو جائے گی، مشاہدہ بن جائے گی. یعنی دل کی بیداری کے بعد پھر خبر کیا بن جاتی ہے، مشاہدہ. اب غیب ہمارے لیے غیب ہے، غیب کی باتیں سنتے ہیں ہم، یہ جتنی باتیں سنتے ہیں یہ ہمارے سے غیب ہیں، لیکن جب اللہ دل کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، جس کو فرما رہے ہیں عمل کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، دل کو گندگیوں سے پاک کرے گا، علائشوں سے پاک کرے گا، نفس کی علائشوں سے پاک کرے گا، تو دل کے اندر پھر شفافت آئے گی اور لطافت آئے گی، نورانیت آئے گی، دل کا اندر جو ہے جب بیدار ہوگا اس وقت خبر کیا بن جائے گی، مشاہدہ، کہ جیسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوں. اور تیرے قلب اور صفائی باطن کے اعتبار سے معاملہ پلٹ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جتنا مجھ کو غیب پر آپ سے آپ یقین حاصل ہے، اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ زیادتی نہ ہوگی. یہ خبر مشاہدہ بن گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ کو غیب پر آپ سے آپ یقین حاصل ہے، اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ زیادتی نہ ہوگی. نیز فرمایا کہ جس معبود کو میں دیکھوں نہیں اس کی عبادت نہ کروں. کون فرما رہے ہیں؟ علی کرم اللہ وجہ. اب یہ بات بھی ذوقی ہے، جس معبود کو یہ دل کی اس شفافت اور لطافت کے بعد، دل کے اندر اس یقین کے راسخ ہونے کے بعد، اب خبر نہیں ہے، اب مشاہدہ ہے. اس لیے یہ اللہ والوں کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ اس کا کہتے ہیں نا اللہ کا دیدار ہوا، تو یہ ہے، ان آنکھوں سے نہیں ہے، ان آنکھوں میں اللہ نے صلاحیت رکھی نہیں ہے. وہ دل کے اندر وجدانی طور پر، دل کے ذوق کی بیداری کے بعد، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ دل کے ذوق کی بیداری کے بعد پھر یہ فرما رہے ہیں کہ جس معبود کو میں دیکھوں نہیں اس کی عبادت نہ کروں. یعنی یقین اس درجے راسخ ہو گیا. فرمایا کہ میرے قلب نے مجھ کو میرے پروردگار کو دکھا دیا ہے. ان آنکھوں کو نہیں کہا، یہ قلب دل کے اندر وہ لطیف قوت ہے جس کو دل ہم سمجھ رہے ہیں، دل وہ نہیں ہے. ہم تو گوشت کے لوٹوں کو دل سمجھتے ہیں نا، اس کے اندر وہ جو صلاحیت ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ میرے اس میرے قلب نے مجھے میرے پروردگار کو دکھلا دیا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں یہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود اللہ کے فضل و کرم سے محنت کر کے نفسانیت سے رہائی پا کر، شیطانیت سے بچ کر، صالحین کی صحبت میں رہ کر، دل کے حادثے کو بیدار کر کے، مشاہدہ کر کے، اب یہ اللہ والوں کی باتوں کا آگے نکل فرما رہے علی کرم اللہ وجہ ہو کے آگے فرماتے ہیں، اے جاہلو علماء کے پاس بیٹھو، اٹھو بیٹھو، اے جاہلو علماء کے پاس اٹھو بیٹھو، ان کی خدمت کرو، ان سے سیکھو، ان سے کچھ سیکھ لو، کیوں کہ علم مردان خدا کے دین ہی سے حاصل ہوا کرتا ہے. بات کیسی عجیب فرما رہے ہیں، علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ نے کتابیں نہیں بھیجی صرف، بندے بھی بھیجے، آسمانی کتابیں خالی بھیج دیتے ہیں، خالی کتابیں نہیں بھیجی، ساتھ کیا بھیجے؟ رجال بھیجے، اپنے خاص بندے بھیجے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اے جاہلو علماء کے پاس اٹھو بیٹھو، ان کی خدمتیں کرو اور ان سے کچھ سیکھ لو، کیوں کہ علم مردان خدا کے دہن ہی سے حاصل ہوتا ہے، کتابوں سے نہیں. آج کل بلکہ آج کل تو ایک زوم یہ ہو گیا کہ نیٹ سے سب کچھ مل جائے گا، اب بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کلک پر لے لو، مل جاتا ہے نا، الفاظ مل جائیں گے، یہی ہے نا. ہمارے ایک ساتھی فرانس گئے، ہمارے زوار خیوم یہی لمس میں پڑھتے تھے، ماشاءاللہ یہاں اللہ نے ان کی جب حالت کو بدلا، پھر ماشاءاللہ اچھی، اور پھر ان کی والدہ کی طرف سے اصرار ہوا کہ پی ایچ ڈی کر کے آؤ، مشورہ کہ میں نے کہا ضرور جاؤ، ہر اچھے جگہ، ہر اچھے لوگوں کو ہر جگہ جانا چاہیے، لیکن اسلام کی نمائندگی کرنا. ماشاءاللہ ان کی چونکہ دل کی کیفیت بن گئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ ضرور جاؤ اور اسلام کی وہاں پر نمائندگی کرنا. چلے گئے، ماشاءاللہ ماسٹر کیا، پی ایچ ڈی کیا، کام بھی کیا، اسلام کی نمائندگی کی، مسلمان بھی بنائے وہاں پر، پھر بلکہ ایک نو مسلم یہاں پھر آیا بھی، ہمارے پاس بھی آیا تھا اعتکاف میں ملنے کے لیے، وہاں سے یہاں بھی آیا تھا. تو اس نے وہاں پر چونکہ عربوں کے ساتھ بھی اختلاط ہوا، عربوں کو کچھ تھوڑا اشکال ہوا تصوف پر، بعض اوقات کچھ اشکال ہو جاتا ہے حقائق سے واقفیت کی بنا پر. مولانا ابو النصر ندوی رحمۃ اللہ نے عربوں کے اطمینان کے لیے ایک کتاب لکھی تھی، تصوف کی حقیقت کو بیان کرنے کے جو غلط فہمیاں لوگوں میں قائم ہیں، یہاں صوفیوں نے پھیلائی ہیں، آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے. آج صوفی کے نام سے ہمارے اندر احترام کے جذبات نہیں اٹھتے، کیونکہ اس کے جو حرکات دیکھ کر، اس کی وجہ سے. تو انہوں نے کتاب لکھی ربانیہ لا ربانیہ، کہ اصل چیز کیا ہے. وہ اللہ کی شان کے اب غائب ہو گئی، ہم ملتی نہیں، ایک زمانے میں لکھی گئی تھی ان کے لیے، پھر شاید نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے وہ یہاں سے بھجوائیں. میں نے بڑا پتہ کرایا، کہیں سے نہیں ملی. مجھے اچانک خیال آیا کہ نیٹ پر دیکھوں، تو بتانا چاہنا، میں نے صرف کتب سید سلیمان ندوی لکھا، وہ ایک کتاب کو تلاش کر رہا تھا، ان کا پورا مجموعہ ایک کلک پر مل گیا، اس میں وہی مل گئی. اب ایک کلک پر یہ کتابیں تو ساری مل گئیں، ان کتابوں کی حقیقت بھی مل جائے گی، یہ اسی کو یہاں بتا رہے ہیں. کیا جہلو علماء کے پاس اٹھو بیٹھو اور ان کی خدمتیں کرو اور ان سے کچھ سیکھ لو، کیوں علم مردان خدا کے دھیان ہی سے حاصل ہوا کرتا ہے، کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. الفاظ مل جائیں گے، آج کے نیٹ سے آپ کو الفاظ مل جائیں گے، کتابوں کی کتابوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، لیکن جو ان کے اندر کی حقیقت ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت ہی میں ملے گی. اسی کو فرما رہے ہیں اے جہلو، دیکھو آج سے ہزار سال پہلے بات فرما رہے ہیں. اس وقت لوگ سمجھتے ہو کچھ نا، کہ بس کیا ضرورت پڑی ہے ان لوگوں کو اللہ والوں کے پاس آنے کی، بس کتابیں لے لو پڑھ لو. اے جہلو علماء کے پاس اٹھو بیٹھو، یعنی اللہ والوں کی صحبت کے بغیر دل کی حالت نہیں بدلتی. شان ہے، کسی کو اللہ اپنی قدرت سے عطا فرما دیں، لیکن نادر نادر کل معدوم نہ ہونے کے برابر ہے. اصل تو یہی ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھو. علماء سے مراد یہاں اہل اللہ ہیں، کہ ان سے کچھ ذکر کیوں؟ کہ علم مردان خدا، یہ اللہ والوں کے دہن سے. دہن کیا؟ یہ ہے نا، یعنی علم کی حقیقت جو ملے گی اللہ والوں کی صحبت سے، ان کے کلام سے ملے گی. کتابوں سے الفاظ مل جائیں گے، جس کی برکت ملے گی، اس کی حقیقت جو ملے گی وہ کس سے ملے گی؟ علماء کے پاس بیٹھو تو اس نے ادب کے ساتھ، اور ان پر اعتراض یا کسی دنیاوی فائدہ کی طلب کو چھوڑ کر بیٹھا کرو. اب یہ تجربہ مشاہدہ اپنا بتا رہے ہیں کہ اگر لینا ہے کچھ علماء سے ہیں تو حسن ادب کے ساتھ، اعتراض کر کے یا دنیاوی فائدے کی طلب کو، اس سے نہیں ملے گا. علماء کے پاس بیٹھو تو حسن ادب کے ساتھ ان پر اعتراض یا کسی دنیاوی فائدے کی طلب کو چھوڑ کر بیٹھا کرو، تاکہ ان کے علوم کا فیضان تم کو بھی حاصل ہو، ان کی برکات تمہارے اوپر برسیں، اور ان کے منافع تمہارے شامل حال رہوں. جس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے کہ آج تک ان کی عزت دلوں کے اندر موجود ہے، وہ فرما رہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس بیٹھو تو اس نے ادب کے ساتھ ان پر اعتراض کسی دنیاوی فائدے کی طلب کو چھوڑ کر بیٹھا کرو، تاکہ ان کے علوم کا فیضان، اصل فیض ہے، تم کو بھی حاصل ہو، ان کی برکات تمہارے اوپر برسیں، ان کے منافع تمہارے شامل حال ہوں. اور اہل معرفت کے پاس بیٹھا کرو تو خاموشی لے کر بیٹھا کرو، یہ اور اونچا درجہ ہے. اہل معرفت جن کو اللہ کی پہچان ہو گئی، خاموشی لے کے بیٹھو، کہ ان کے روحانی فیوزات سے متمتع ہونے کا طریقہ یہی ہے. آج یہ بات سمجھ میں آنی مشکل ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جن کی برکت سے آگے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے شیخ سید شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر جو ہے، جو آپ نے گزارا وقت، تو فرماتے ہیں کہ ساری زندگی سے تین باتیں پوچھی میں نے. ان کے صاحبزادے شمس الدین رحمت اللہ کے صاحبزادے مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے والد صاحب سے سب سے زیادہ جو فیض حاصل کیا ہے تو مولانا غلام ربانی صاحب نے حاصل کیا. وہ خاموشی پا گئے، اور باتیں کرتے تھے، آپ بھی باتیں کرتے تھے، سب سے زیادہ فیض حاصل. اور خود مجھے فرمایا پوری زندگی میں نے صرف تین باتیں، یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، محفل میں بیٹھتے تھے اللہ کہلوا دیتے تھے. یہ عام ہے، بہت ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں، دل میں خیال پوچھنے کا آیا، اللہ نے کروا دی. یہاں دیکھو، یہ آج سے ہزار سال پہلے بتا رہے ہیں، میں یہ قریب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 43 میں وصال ہوا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت کا وصال ہوا 97 میں. علماء آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے حضرت کی باتیں سن کر، قرآن کی نتششی فرماتے تھے، پھر پوچھتے تھے یہ علوم کہاں سے ملے، فرما قرآن سے. تقوی اختیار کرو، اتباع شریعت اختیار کرو، اتباع سنت اختیار کرو، پھر تدبر کرو. فرمایا آج تقوی نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، اتباع شریعت نہیں ہے، الفاظ تو سیکھ لیتے ہیں، دل شک میں بھٹک رہے ہیں. دل کا شک دور کب ہوگا؟ یہ اہل معرفت کے پاس بیٹھا کرو تو خاموشی لے کر بیٹھا کرو، ان کے روحانی فیوزات سے متمتع ہونے کا طریقہ یہی ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی جھلک نصیب فرما دے، تو اللہ سے مانگے. دیکھو اسی لیے یہ ذکر کی مجلس جو ہے، یہ بھی دل کی اسی صلاحیت کو بیدار کرنے کے لیے ہی ہے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر کے لیے جب بھی آویں یا کہیں بھی جاویں مقصود ہمارا دل کی اصلاح ہی ہو, کہ ہمارا دل بن جائے, سمجھ جائے, پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے. جب میں نے شروع میں بیٹھتے عرض کیا نا, یہ اپنے دل سے کوئی اور غرض ہو تو نکال کر آئیں, پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے ہمارے دل کے اندر کی صلاحیت درست ہوگی تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی. اللہ کی اطاعت آسان ہوگی, نافرمانی سے بچنا آسان ہوگا, پھر دل کے ذوق کی بیداری کے بعد پھر اگلی باتیں آسان ہوں گی. یہ باتیں اونچے درجے کی ہیں, ابتدا اس سے ہے اللہ کے ذکر کے لیے جائے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہم مشق کر رہے ہیں, ذکر قلبی, ذکر خفی. میں ہر دفعہ یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے, یہی ہے نہیں کہہ رہا, کیونکہ آج کل ایک یہ بھی بات عام ہو گئی ہے جو جس طریقے میں کہتا یہی ہے سب کی نفی کر دیتے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ سارے سلسلے جو ہیں یا ان کے ذیلی سلسلے جو ہیں سب سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو مختلف جگہ پر اپنی اپنی مستلب کے مطابق. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے, یہ نقشبندیہ سلسلہ جو ہے, پھر اس کے آگے ذیلی سلسلے چلے ہیں, یہ چشتیہ ہے پھر اس کے ذیلی سلسلے ہیں, پھر قادریہ ہے اس کے ذیلی سلسلے چلے ہیں, پھر سہروردیہ ہے, یہ سارے ہیں. تو ہم نے چونکہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بھی بنوریہ حضرت کی شاخ بنور رحمۃ اللہ علیہ سے مجدد صاحب کے بعد چلی, اس لیے تو پہچان کے لیے ہے, تعارف کے لیے نام لیا جاتا ہے. اس میں یہ ذکر خفی, ذکر قلبی, ذکر اس کا مستقل حکم بھی ہے. وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے اس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپکے چپکے, صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, غافلی میں اس سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک طریقہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, اس جگہ پر ہمارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے اسم سے یاد کرو, اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے, یہ باتیں جو بھی ہم نے پڑھی گئی ہیں سنی ہیں, اس کے لیے ہمیں دل تنہائی کے اندر وقت نکال کر محنت کرنی ہوگی کہ دل کے اندر سے نفسانیت کو مغلوب کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے, شیطانیت سے بچنے کے لیے, ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے کچھ وقت تنہائی میں نکال کر اپنے دل میں اللہ کے نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, یا لکھا ہوا تصور کریں. اب تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار کریں, اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی جس کا نام لے رہے ہیں, یہ نام متبرک ہے, فتبارک قسم ربی کا. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اسم بڑا متبرک ہے, اس برکت والے نام کی تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, ہمیں حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل کے اندر, وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں. جی میری صحت بھی پہلے سے بہتر بتدریجن ہو رہی ہے, تھوڑا سا رہ گیا وقت, تجربہ ہی بتا رہا ہے کہ زیادہ بیٹھنے سے پھر کھنچاؤ شروع ہو جاتا ہے. 3 مہینے کا کہا تھا, 1.5 سے زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ مزید دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ وہ مجلسیں پھر شروع ہو جائیں. ہلکے تو چل ہی رہے ہیں, ساتھی چاہتے ہیں ویسے ہی ملنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ کریں گے وقتی طور پر ایک جو ہے نا. دوسرا ہمارے محترم طارق صاحب بھی کافی بیچارے بیمار ہیں, ان کی بھی آکسیجن پھیپھڑوں کی وجہ سے جو ہے نا کمی ہے. ساتھی ہمارے عادت کے لیے بھی گئے ہیں, ان کی بھی دعا فرمائے اللہ ان کی بھی زندگی میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. اور میری بیٹی کے لیے دعا فرمائے کہ اس کی بھی ایک گلٹی خطرناک نکلی ہے, اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے. اور جتنے مریض ہیں سب کے لیے اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك, ونور قلوبنا بنور معرفتك واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. دلي دل میں اللہ سے اپنی جائز حاجتوں کو مانگ لیجیے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.